رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمه للمساكين رواه ابو داود او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا وحبيبنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سماد اليتامى عصمة للأرامل مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا وعز اسمہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ آج رمضان المبارک کی یہ آخری ساعت اور بالخصوص رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے مقدر فرمایا. اللہ ہماری خطاؤں سے اس کی رحمت گزر فرمائے اور جو کوتاہیاں جو تلافیاں اس مہینے کے اندر ہم سے آمدن یا سہون ہوئی ہے اللہ رب العالمین اپنے عفو و کرم سے اس کی رحمت اس سے درگزر فرمائے اور جملہ عبادات جس کیفیت کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا دن اس اعتبار سے بڑا بابرکت ہے کہ اس کو نسبت 27 روزے سے ہے اور پھر جمعۃ المبارکہ سے بھی ہے. گزشتہ رات جو گزری ہے وہ اکثر اقوال کے مطابق لیلۃ القدر کا مشاہدہ اسی رات کے اندر کیا گیا. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، موطأ امام مالک کے اندر موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے. صحابہ نے مشورہ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو تاک راتوں میں گردش کرتی ہے تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ ہر رات کو اس میں غور و فکر کیا جائے، تو کس رات کی طرف آپ مشورہ دیتے ہیں؟ تو حضور نے باقاعدہ طور پر ترغیباً اور چاہت کو ابھارنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لیلۃ القدر کو پاؤ تو تم اس کو 27 کو تلاش کرو. یوں تو اقوال 21 کے بھی ہیں، جس طرح میں نے کل رات بھی ذکر کیا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات لمبا طویل سجدہ فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، اس رات بڑی کثرت کے ساتھ بارش ہوئی، سرکار سجدے کی حالت میں تھے اور بارش اتنا آیا کہ زمین پوری مسجد نبوی شریف کی جو بھیگ گئی، تر ہو گئی، کیونکہ مسجد کی چھت جو تھی وہ کھجور کی شاخوں کی ہوا کرتی تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر مقدس اور جبین مقدس کو اٹھایا تو چہرے کے اوپر پانی اور زمین پر فرش کی جو مٹی تھی اس کے آثار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرما، میرے صحابہ مبارک ہو، آج کی شب لیلۃ القدر ہے۔ تو راوی یہ پوچھتا ہے صحابی سے کہ وہ کون سی رات تھی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا وہ 21ویں شب تھی، تو اسے ہی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ پھر علماء نے خاص قول اس میں یہ بھی کیا ہے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، لیکن استثنائی طور پر، خاص طور پر 24ویں شب جو طاق نہیں ہے، جفت ہے، اس کے متعلق بھی روایات موجود ہے۔ المختصر یہ کہ یہ رات گردش کرتی ہے، اور اکثر اوقات کے حوالے سے جہاں کثرت سے یہ رات، کیونکہ 21 سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشاہدہ ہے، لیکن حضور نے اس کو جو بطور بشارت کے دیا ہے وہ 27 کے لیے دیا ہے۔ معتکف اس معاملے میں ضرور خوش نصیب ہوتا ہے کہ جناب وہ ان راتوں کا اہتمام کر جاتا ہے، اس لیے اعتکاف کی افادیت بھی اسی وجہ سے ہے، اعتکاف کی برکت بھی اسی کی وجہ سے ہے، اور اعتکاف کی انفرادیت بھی اسی کی وجہ سے ہے کہ وہ ان پانچ راتوں میں اہتمام کر لیتا ہے، اور ان پانچوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ضرور ہوتی ہے۔ پھر لیلۃ القدر کا لیلۃ القدر ہونا یہ مطلع کے اعتبار سے بھی ہے، جس طرح ہر جگہ کی نماز الگ ہے، ہر جگہ کے روزے کے اوقات الگ ہے، اس طرح ہر جگہ کے لیلۃ القدر کی ساعتیں الگ ہیں۔ کوئی ایک دن پہلے روزہ رکھ گیا تو اس تاریخ سے اس کے لیے لیلۃ القدر اسی میں داور ہوگی، یہ علماء کے اقوال ہے، کیونکہ مطلع حجت ہوتا ہے شریعت مطہرہ میں۔ مثلاً یوں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح میں خود اس دفعہ حرمین کی حاضری کا شرف عطا ہوا، میں نے چاند وہاں پر دیکھا ہے، تو آج میرا 28ویں روزہ ہے اور آپ کا 27ویں روزہ ہے جو وہاں پر دیکھ کر آئے، تو مطلع شریعت مطہرہ میں حجت ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے اسی بات کو زیر باس رکھا، اگر پاکستان میں انشاءاللہ اللہ کرے 30 روزے مکمل ہو جائے تو میرا 31 ہو جائے گا، تو علماء یہ پوچھتے ہیں، سوال ہوتا ہے کہ جناب ایام معدودات، یہ تو 30 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے، تو اس میں ہمارے علماء محتاط اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، قرآن نے یہ کہا ہے کہ فمن شہید منکم الشہر، جو اس حالت میں جگہ پر پہنچا جہاں رمضان موجود تھا، فمن شہید منکم الشہر، جس کو یہ مہینہ جہاں پر مل گیا، فلیصم، قرآن کا حکم ہے کہ بس وہ روزہ رکھے گا۔ تو اب دیکھیں مطلع حجت ہے، وہاں عید ہے، اگر ہو جاتی ہے یہاں پر، اب 31 ہو رہا ہے یا 30 ہو رہا ہے، اس سے سروکار نہیں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس جگہ پر جو روزے کو رمضان کو پائے گا وہ روزہ رکھے گا، اب چاہے اس کی تعداد جتنی بھی بن رہی ہے۔ ہاں اگر 29 اور 30 سے کم بن رہی ہے اور 28 ہو گیا اور کہیں پر وہ پہنچا عید کا دن تھا، تو مطلع اس کے لیے وہی حجت ہوگا کہ جو وہاں پر وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک دن کی وہ قضا کر لے۔ لیکن جہاں تعداد 29 اور 30 یا اس سے قریب آتی ہے، تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، وہ اپنے روزے کی تعداد کو مکمل کرنے کے ساتھ اگر رمضان کو جہاں پر پائے گا تو وہ تعداد کو نہیں دیکھے گا، رمضان کے وجود کو دیکھ کر اس کو قبول کرے گا، اس لیے کہ مطلع حجت ہے۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر کے اندر بھی مطلع حجت ہے، مطلع سے مراد یہاں پر جہاں پر چاند دیکھا جاتا ہے، جس افق کے اوپر، تو ہر جگہ کا چاند جیسا ہے اس کے احکام ویسے، نمازوں کے احکام بھی ویسے ہیں، روزوں کے احکام بھی ویسے ہیں، تو لیلۃ القدر کے احکام بھی ویسے ہیں۔ تو لیلۃ القدر اس میں داور ہوتی ہے، اور معتکف کے لیے جس طرح میں عرض کر رہا تھا، یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ ان پانچ راتوں میں اہتمام کر کے کسی نہ کسی کو پا لیتا ہے، اور ان پانچ راتوں میں وہ فضیلت گویا کہ اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس میں بس زوم نہ ہو، بلکہ اس میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر شکرانبت کے نذرانے ہوں، اور عز و انکساری کے نذرانے ہوں۔ پھر یہ رات جو کل کی گزری ہے اور آج کا دن، اس اعتبار سے بھی بڑی مقدس ہے کہ یہ مقدس وطن ہمیں جو حاصل ہوا ہے، اس کی ترتیب اور اس کی تمام مراحل کی تکمیل گزشتہ رات کو ہوئی تھی، اور اعلان آج کے دن ہو چکا تھا۔ اور کل رات میں کہیں ایک دو جگہ پر موجود بھی تھا، تو میں نے ٹیلی ویژن پر بھی یہی بات کی ہے کہ یقیناً یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا ہے، پاکستان کا وجود، اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے جد و جہد، اس کی آج بھی پوری عالم دنیا کے اندر انفرادیت، اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ اہتمام کے ساتھ اس دن کی طرف اس کو بڑھایا گیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ حادثاتی طور پر یہ کام ہو گیا، اچھا جمعہ تھا دیکھو اتفاق ہو گیا، اچھا 27 ایسا نہیں، اس کا سارا سیاق و سباق اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ یہ اہتمام کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ کی خاص عطا کے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان جو پاک نفوس کی رہنے کی جگہ ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جگہ ہے، تو الحمدللہ اس کا اجرا بھی اس قابل نیک فال کے ساتھ لیلۃ القدر کی شب اور اس مبارک دن کے اندر ہوا۔ اللہ رب العالمین اس متن عزیز کو استقامت اور برکات عطا فرمائے۔ اور یہ بڑی نیک فال ہے، نیک فال لینا شریعت مطہرہ کا طریقہ ہے۔ اس پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کسی شے سے بری فال لینا، یعنی کسی شے کو، کسی ذات کو، کسی جگہ کو بنیاد بنا کر اس سے خراب مطلب لینا، یہ شریعت نے منع کیا۔ کالی بلی گزر گئی تو مطلب لیا کہ جناب شاید اس میں جناب جو ہے کہ وہ اب راستہ خراب ہوگا، کالا کوا آ گیا تو انہوں نے کہا جی اس میں تو مسئلہ ہو جائے گا، آنکھ پھڑکنے لگی تو کہا اس سے تو بہت بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو کسی شے، کسی حصے سے، کسی بات سے منفی رویہ لینا، نقصان کا نظریہ لینا، یہ شریعت مطہرہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ ہاں کسی شے سے خیر کا مسئلہ لینا اس کو پسند کرتی ہے، کیونکہ فال قیامت تک رہیں گے۔ فال کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکلمۃ الصالحہ، فال سے مراد ہے اچھی بات، یا کسی شے اللہ کی کسی نعمت کو باعث برکت سمجھ کر، کسی شے کو باعث برکت جان کر اس کو اللہ کی امید اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بطور نفع اور فائدہ کے بنانا، یہ فال ہے اور یہ شریعت مطہرہ کے اندر جائز ہے۔ یا آپ ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب 27 رمضان المبارک کو پاکستان کا قیام ہوا ہے تو یہ یقیناً باعث برکت ہے، تو اس قسم کا فال لینا جائز ہے، منفی فال لینا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں، الا یہ کہ جس کے لیے شریعت مطہرہ نے نقصان جس کو متعین کر دیا کہ یہ نقصان کی چیزیں، یہ نقصان کی چیزیں، یہ نقصان کی جگہیں ہیں، جس کو نقصان کی جگہیں بتا دی ہیں، وہاں سے اس کو بطور منحوس یا نحوست یا برائی کے لینا جائز ہے، لیکن جس کو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کے لیے متعین نہیں کیا تو اس سے نحوست کی بات تو ہم نہیں لے سکتے، لیکن اس سے ہم نیک فال ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مزاج شریعت، لیکن اس میں لوگوں کے مزاج ذرا کمزور قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ جناب سورج گرن تھا، عورت سے کہا گیا کوئی حاملہ ہے تو کہا کہ جی آپ کپڑے نہ کاٹیں ورنہ بچے کے بدن پر فرق آ سکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایک عورت یا کوئی اتنا ضعیف العقیدہ ہی ہے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کو واقعی میں کہو بس ایسی کرتا رہے، کیونکہ اگر واقعتاً ایسا ہو بھی گیا تو کہیں اس کے عقیدے کے اندر اور اس کے ایمان کے اندر خلل نہ آ جائے۔ لیکن مومن کے لیے یہ چیز ہے کہ جناب ان فضول چیزوں کی طرف توجہ نہ کرے، نیک یعنی اچھی کسی چیز کو بنیاد بنا کر اچھے فال تو وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن کسی چیز کو بنیاد بنا کر اس سے منفی فال لینا یہ شریعت مطہرہ کے مزاج اور پختہ ایمانی کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا آج کا دن جس طرح بابرکت ہے تو اس سے یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ، اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نظریے کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا گیا کہ کوئی کسی کو بلاتا ہے کہ کاروبار چھوڑ کر آپ دوسرے کاروبار کی طرف آ جائیں تو وہ اپنا زیادہ نفع دے کر وہاں پر آتا ہے، لیکن جن 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی سب سے بڑی ہجرت دنیا کے اندر جو ہوئی ہے وہ اس صورت کے اندر، جو لوگ پاکستان کے اندر ہندوستان سے ہوتے ہوئے ہیں، سب سے بڑی ہجرت جو ہے تاریخ انسانیت کے اندر لکھا گیا ہے کہ جناب اتنی بڑی ہجرت لوگوں کی تعداد کے اندر اس پاکستان کے لیے ہوئی اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، اور جو لوگ آئے وہ کنگلے نہیں تھے، وہ مالدار اور بڑے گویا کہ صاحب استطاعت تھے، وہ یہاں پر جو آ رہے ہیں اس کی وجہ صرف دین کے لیے تھی، اس نظریے پر ہجرت یا تو مدینے کے اندر ہوئی ہے یا پھر پاکستان کے اندر ہوئی ہے۔ جو خالصتاً دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تتبع کے اندر اور ہجرت کے صحابہ کے تتبع اور ان کی اتباع کے اندر الحمدللہ ہوئی ہے اور لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان انڈر پاس، بسوں کے لیے، لائٹوں کے لیے، یہ اصل مقصود نہیں، یہ تو ضروریات ہے، یہ تو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ علاقائی، رہائشی اور عوامی ضروریات ہیں، یہ تو ہونی چاہیے، اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے کہ گورے کی بات مان کر ان چیزوں کو لینے کے لیے بندہ نظریے سے ہٹ جائے۔ اس لیے کہ گاندھی نے جس وقت قائد اعظم کے سامنے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کو کوئی سہولت چاہیے تو اسی میں آپ کو خطاب دے رہے ہیں، لیکن نام اس کا ہند ہی ہوگا، بھارت ہی ہوگا، اور آپ ایک نئے ملک کے لیے کوشش نہ کریں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ اکثریت چاہیے یا ان کے لیے کوئی خاص عہدہ چاہیے؟ ساری آفر تاریخ کے اندر ہے، جس کو کوئی دیانتدار آدمی ان حوالوں کو ٹھکرا نہیں سکتا جو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے مخلص رفقا نے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ایسی مراعات تمہاری وجہ سے نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو الگ خطہ چاہیے۔ تو وہ الگ خطہ جو ہے وہ مال کے طور پر نہیں لیا گیا، وہ دین اور اسلام کے طور پر لیا۔ بولیے محمد سے سبحان اللہ۔ اسی طرح قائد اعظم کے جتنے تقاریر وغیرہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان تمام چیزوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ مردان کے علماء نے، جس وقت مردان کے مشائخ نے جو قائد اعظم کو دعوت دی تھی، یہ ان کے زندگی کا سب سے اہم سفر تھا، اور صوبہ سرحد اس وقت پاکستان کے ساتھ جڑنے کے اعتبار سے کچھ تشویش تھی، اور یہ قائد اعظم کے خاص خطبات کے اندر موجود ہیں۔ پیر آف مانکی شریف رحمہ اللہ جو مردان کے اندر ہے، تو جو قائد اعظم سفر کر کے صوبہ سرحد پہنچے تھے تو ان کے ساتھ عبد الحامد بدایونی رضی اللہ تعالیٰ جو کراچی کے اندر بنارس چورنگی کے اندر ان کا مزار موجود ہے. قوم اپنے مخلصین کو نہ بھلائے. اور عبد الحمید بدایونی کو اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں نا تو ان کی حیثیت پاکستان میں قائد اعظم سے بڑی تھی, لیکن لیڈر قائد اعظم کو بنایا گیا ہے تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے بات آگے لگے. لیکن جو رابطے جو تعلقات عبد الحمید بدایونی صاحب کے تھے, آپ اگر قائد اعظم کی زندگی کو پڑھیں تو قائد اعظم کی زندگی کو سلجھانے والا اور مسلم لیگ کے اس مسائل کو حل کرنے والی شخصیتوں میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ امیر المجاہدین حضرت عبد الحمید بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے, جو کراچی کے اندر اورنگی ٹاؤن کے علاقے بنارس چورنگی کے درمیان میں آپ آرام فرما رہے ہیں. تو یہ بڑی عظیم ہستیاں تھیں. یہ قائد اعظم کے ساتھ گئے اور جب صبح سرحد کے علماء نے قائد اعظم سے پوچھا کہ ہمیں تشویش یہ ہے پاکستان کے بارے میں کہ آپ ملک بنائیں گے تو قانون کیا نافذ ہوگا, تو قائد اعظم کا یہ تاریخی خطبہ تھا. انہوں نے فرمایا قانون نافذ کرنے کی بات کیا ہے, جو خلفائے راشدین نے نافذ کیا تھا وہی قانون ہوگا, بلکہ اس اصل بنیاد کی طرف نظر رکھنے کی موجود ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ سیکولر نہیں ہے. سیکولر طور پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی. ہاں مذہب سے سیاست دور ہو جاتی ہے تو چنگیزی پیدا ہوتی ہے, اور سیاست سے مذہب دور ہو جاتا تو الحاد اور بے دینی پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارا ملک وہ ہے جو مذہب اور سیاست کو لے کر ہے, اس لیے اس میں اقلیت بھی پرامن ہے اور اکثریت بھی پرامن ہے. جو اقلیت بھی ہے ان کے حقوق ادا کیا جا رہا ہے, اور اس وقت بڑے رسوخ کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر ملک جو تمام طبقات کو مساوی لے کر ان کے حقوق کو دیتے ہوئے اگر اسلامی نقطہ نظر سے اگر کھڑا ہے تو وہ پاکستان ہے, کہ جس میں دیگر فرقوں کو, دیگر مذاہب کو, دیگر ادیان کو جو ان کے ہیں, ان کے اقلیت یا ان کے معیار, ان کے بساط کے اعتبار سے ان کو جو آزادی دی گئی ہے وہ دنیا کے اندر کسی اور ملک جس کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے نہیں ہے, وہ پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. تو لہذا یہ جو تصور اقبال نے ذکر کیا تھا علامہ اقبال نے کہ مذہب سے سیاست الگ ہوگی تو چنگیزی شروع ہو جائے گی گردنے, تو پاکستان مذہب سے سیاست کے الگ والی پالیسی نہیں ہے, بلکہ مذہب اور سیاست تو ہے مذہب کا حصہ, کیونکہ سیاست جو ہے وہ کرپشن یا جھوٹ کا نام نہیں, سیاست خلق خدا کی خدمت کا نام ہے. جو اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے, جو جس کے حقوق رکھے اس کے حقوق کو اس کو تک پہنچانے کا نام ہے, تو یقیناً اس کی صحیح تعبیر اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے پاکستان ہے. مزید کوششیں جاری ہیں, کاش اگر قوم اس بات کو سمجھے کہ وہ کس نمائندے کو متعین کر کے آگے اپنا ترجمان بنائے تو پاکستان جلد اپنے نظریاتی تکمیل کے مرحلے کو مکمل کر سکتا ہے. لیکن یہاں تو کہیں پسٹل پر ووٹ لیا جاتا ہے, تو کہیں گرنیٹ پر ووٹ لیا جاتا ہے, تو کہیں پلاٹ پر ووٹ لیا جاتا ہے, تو کہیں گویا کہ کسی کو نوکری دلانے پر ووٹ دیا جاتا ہے. تو یہ جو اپنی ذاتیات میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے, کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تکمیل اور نظریہ پاکستان کی گویا کہ معاملات پر جو ضرب آ رہی ہے, یہ ایک قابل تشویش ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح کہا گیا کہ پاکستان کی مثال جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے, اب رنگ آیا. یہی آپ 10-12 سال پرانا دور دیکھیں تو 14 اگست کے دن انڈین فلمیں چلا کرتی تھی, لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہر چینل جو ہے وہ ترانہ پڑ رہا ہے, اور غدار جو ہیں جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو یہ دور آتا رہتا ہے حق کے لیے, بس بات یہ ہے کہ بندہ نظریے پر صبر کے ساتھ جمے, صبر بندہ کر لیتا ہے, حق پر جم جاتا ہے, حالات کا شکار نہیں ہوتا. اس لیے کہ مومن حالات کو دیکھ کر نہیں چلتا, نظریے کو دیکھ کر چلتا ہے, اور حالات کو نظریے کے تابع کرتا ہے اور صبر پر رہتا ہے, اور ایک وقت جلدی سے گزرتا ہے کہ اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دے. اس کی مثال بدر کے اندر بھی ہے, تعداد نہیں ہے, بظاہر قوت نہیں ہے, لیکن نظریے پر حالات کو بنانا چاہتے ہیں. اس کی مثال صحابہ کرام کے غزوات میں ہم دیکھ سکتے ہیں, کربلا کے ماحول کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ حالات نہیں ہیں, سروائیو نہیں کر سکتے آپ. اگر آج قسم کے جو معذرت کے ساتھ جو چوراہے پر ڈیڑھ شانے بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں حالات کیسے اور آپ بات کیسے کر رہے ہیں. ہم نے کہا مومن نظریے پر حالات بناتا ہے, حالات پر نظریہ نہیں بناتا. اس لیے علامہ اقبال کی اگر آپ کلیات دیکھیں تو ان کی سب سے آخری نظم جو ہے موجود ہے, اور اس میں لکھا انہوں نے کہ قومیں جو ہے وہ وطن سے نہیں بنتی, قومیں جو ہے وہ دین سے بنتی ہیں. قومیں جو ہے وہ دین سے بنتی ہے, اور کانگریسی وہیں پر اسی گند کے اندر آج بھی پڑے ہیں, کبھی گائے کے نہ ہونے کا جواز دیتے ہیں, کبھی گائے کے پیشاب کے جواز دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ دیکھیں قوم جب دین پر قوم بن گئی تو پاکستان باری سے وجود میں آیا. تھوڑی مشقتیں ہوئیں, مشکلیں آئیں, لیکن نظریے نے حالات کو اس کے تابع کر دیا. نظریہ حالات کے تابع نہیں ہوا, بلکہ حالات نظریے کے تابع ہو گئے, اور اس کی واضح دلیل ہم ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. تو جہاں حق بات ہو تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حالات اور سامنے کی صورت نہ دیکھیں, اس حق پر جمے. اس صبر کی وجہ سے حالات کشادہ ہو جائیں گے. یہ امتحانن ہمیں آزمایا جاتا ہے, اس لیے کہ جو نظریے کی پاسداری کرتا ہے اتار چڑھاؤ وقتی طور پر آتا ہے لیکن حالات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا نظریہ ہوتا ہے. ہم یہ کہ حالات دیکھ کر بندہ دیکھ کر ہم بات بدلتے ہیں یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. مومن بندہ دیکھ کر بات نہیں بدلتا, مومن نظریے ہی کی بات کرتا ہے, وہ حق ہی کی بات کرتا ہے. وہ یزید کے ایوان میں ہو تب بھی حق کہتا ہے, وہ غریب کے جھونپڑی میں ہو تب بھی حق کہتا ہے. یہ نہیں کہ شیخ صاحب کو دیکھ کر نظریہ بدل دیا, غریب کو دیکھ کر گردن پکڑ لی. نہیں, مومن ایک ہی حالت کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ جو نظریہ ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے. عورت اس کی بیوی بھی ہے, عورت اس کی ماں بھی ہے, عورت اس کی بیٹی بھی ہے, لیکن اس نے نظریہ دیا ہے کہ یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بیوی ہے, اور اسی نظریے پر اس کی زندگی اور غیرت و حیا استوار ہوتی ہے. تو نظریے کا سودا کرنا یہ انسان کے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے. کچھ دن کی اس کی عزت ہوتی ہے لیکن اس کے نام و نمود ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو نظریے پر زندگی گزارتا ہے حالات اس کے تابع ہو جاتے ہیں. ہزاروں سال بھی اگر اپنے قبروں کے اندر ہو تو قومیں ہزاروں سال بھی اس کو یاد رکھتی ہے. یہ چند جملے میں نے تشکر کے حوالے سے آج کے دن کے لیے ذکر کیے ہیں. اے سی چل رہا ہے لیکن آپ ٹھنڈے ٹھار نہ بنیں, آپ کو بڑھانے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے. میں نے تو مسجد والوں کو کہا کہ جمعے کے دن کم سے کم اے سی بند رکھا کریں, اور نماز میں آپ ذرا اے سی کھول دیں, تقریر میں تھوڑا بند رکھا کریں کہ کوئی ایک تربیت رہے, کیونکہ ہم ہر چیز کو الٹا استعمال کرنے والے لوگ ہیں. یعنی اگر اے سی اس لیے نہیں تھا کہ ہم ٹھنڈے ہو کر بالکل ٹھنڈے پکوڑے بن جائیں اور بالکل بیکار ہو جائیں. اگر جذبے ٹھنڈے ہونے تھے تو پھر آپ اس کو نکال کے پھینکیں, اس کا تو لگانا ہی گناہ ہے. لیکن اس کا لگانا اجر ہے نا, جنہوں نے چندہ دیا ان کو بھی اجر مل رہا ہے. وہ اجر اس لیے کہ یہ جذبوں کو ٹھنڈا کرنے والا نہیں بلکہ آپ کی طبیعت کو مطمئن کر کے اللہ کی راہ میں اور گرم کرنے والا, آگے بڑھنے والا. رات سب نے جاگی ہے, اللہ قبول فرمائے, تو اس چیز کو اسی اعتبار سے ذکر کرنا چاہیے. اب میں آخر میں ایک بات, جو یہ چند کیونکہ چیزیں جمع ہوئی ہیں اور جمعے کا دن جو ہے وہ کرنٹ ایشوز پر بات کرنے کا ہوتا ہے, کیونکہ یہ خاص طور کے کانفرنس کا درجہ رکھتی ہے کہ ملکی سیاست کیا ہے, حالات کیا ہے, آج کل کے معاملات کیا ہیں. تو پاکستان کا وجود یہ بتاتا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمیں حق کہنا چاہیے. اللہ وہ امتحان کی صورت نہ لائے لیکن تہ تیغ تلوار کے نیچے بھی گردن ہو تب بھی حق کہنا چاہیے, اور آزادی اور کشادگی ہو تب بھی حق کہنا چاہیے. اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ مومن کے سینے میں, انسان کے سینے میں دل ایک ہی ہوتا ہے, وہ دو طرف نہیں جاتا, یہ بھی صحیح تو وہ بھی صحیح. تو وہ دل نہیں ہوتا, وہ نفس ہوتا ہے. دل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی طرف ہوتا ہے, یا یس یا نو, یا یس یا نو, یا ہاں یا نا. جب میری اور آپ کی طبیعت ڈاماڈول ہوتی ہے نا کہ یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک, جان رہے ہیں غلط ہے, تو یہ دل کا کمال نہیں ہوتا, یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. اس وقت نفس کے خواہشات کام کرتی ہیں. اور جب دل, جب خیالات یقین کے درجے میں پہنچ جائے کہ نہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, یہ مقدس جذبات اگر دل کے اندر آئے, ہاں اللہ اس کے رسول نے کہا لہذا یہ ٹھیک ہے. یہ مسجد کی عمارت, اس کی مٹی اس کی ستونوں سے جھڑ رہی ہے, اس کا فرش باقاعدہ گدلا اور مٹی نما ہے, اس کی چھت ٹوٹی پھوٹی ہے, لیکن یہ بادشاہوں کے محلوں سے افضل ہے. یعنی حق کی بالادستی کے لیے مومن ہمیشہ نظریاتی طور پر تیار ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ میں تربیت کے حوالے سے اپنے اور آپ کے لیے بات کر رہا ہوں, جہاں برے بھی اچھے لگیں اچھے بھی اچھے لگیں تو پھر سمجھ جائیے یہ دل کام نہیں کر رہا, یہ نفس کام کر رہا ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. برے بمراد اسلام کے دشمن, دین کے دشمن, باطل کی سرپرستی کرنے والے. اور ایک جملہ کہہ کر میں آگے گزرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تربیت کی راتیں چل رہی ہیں, تربیت کے دن چل رہے ہیں جو ہماری اخلاقیات اور نفوس کی تربیت کرتی ہیں. یعنی اخلاق رذیلہ, برے اخلاق میں جو بدترین گناہ ہے نا وہ تکبر ہے. خدا کی ذات کو جو سب سے زیادہ جس عمل سے نفرت ہے وہ تکبر ہے, کیونکہ کبر جو ہے وہ اللہ کی شان ہے. کبر کہتے کس کو ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی خود پسندی کو کبر کہتے ہیں. میں نے کہا ایسا ہے, خود پسندی تو رکھنے کی اللہ خود دعوت دیتا ہے. یعنی اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرو, اللہ کہتا اپنے آپ کو سنبھالو, تو یہ تو خود پسندی ہے. خود پسندی تکبر نہیں ہے, یہ دیکھنا ہے کہ خود پسندی کی کس کے سامنے جا رہی ہے. اگر ظالم کے سامنے بندہ بالکل عاجز بندہ ہے اور غریب کے سامنے خود پسندی کرے تو یہ تکبر ہے, لیکن غریب کے سامنے انکساری دکھائے اور ظالم کے سامنے خود پسندی کرے میں ہوں تو یہ تکبر نہیں, یہ تواضع ہے. یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے, قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور یہ کوئی جذباتیت نہیں, اخلاقیات ہے. آپ میں اہل علم موجود ہے, یہی نظریہ فلسفہ اخلاق کا ہے. کوئی ہم بنڈل بازیاں نہیں مارتے, تحقیق ہے, مطالعہ ہے, تجربہ ہے, یہی چیزیں ہیں. اور آپ اس سے ایگری کریں, بالکل یہی چیزیں ہیں کہ تا
تواضع اور چیز ہے، تکبر اور چیز ہے. تواضع کی مثال یہ ہے کہ جو مظلوم ہو، غریب ہو، نہتا ہو، اس کے آگے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، اور جو ظالم ہو، وقت کا یزید و مروان و فرعون ہو، اس کے سامنے ایمانی صلاحیت دکھا کر اس کے منہ کو دیکھنا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تواضع ہے. کیونکہ جہاں خود پسندی دکھانی ہے وہاں دکھائی جائے، اور جہاں نہیں دکھانی وہاں نہیں دکھائی جائے. جو غریب کو آنکھ دکھائے اور بڑے سے ڈر جائے تو اس کو تواضع نہیں کہتے، اس کو بے حیائی کہتے ہیں، اس کو بے ضمیری کہتے ہیں، اور اس کو تکبر کہتے ہیں. اور مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا. مومن غریب اور عاجز کے سامنے بازوؤں کو جھکاتا ہے اور متکبر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک بات، اس کا ایک تجربہ اور بھی ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے جو ماہرین فلسفہ ذکر کرتے ہیں، امام غزالی. میں اور آپ کیسے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اندر تکبر، کیونکہ تکبر کے بارے میں صوفیاء لکھتے ہیں سارے گناہوں میں جو سب سے آخر میں کوششوں کے بعد جاتا ہے وہ تکبر ہے. یہ اتنا خطرناک خود پسندی کا گناہ ہے. ایک تو اس کی نشانی ہے جو حدیث پاک کے اندر ہے، یا رسول اللہ اچھی گاڑی رکھیں تو تکبر ہے، فرمان نہیں. یا رسول اللہ اچھا مکان ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تکبر ہے، فرمان نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لباس پہنے، فرمان نہیں. اللہ نے نعمت دی وہ تیرے بدن پہ ظاہر ہونی چاہیے، تو تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ اس نعمت کو پانے کے بعد دوسرے کو حقیر سمجھ، یا ذلیل سمجھ، یا اس کو محروم سمجھ کے نہیں، میرے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، میری شاید کوئی نفل اور تہجد، یا میرا کوئی صدقہ قبول ہو گیا اس لیے مجھ پر یہ بارشیں ہو رہی ہیں. یہ نیت قبولیت کے حوالے سے رکھنا، اور اللہ کی رحمت سے کہ میں اس لائق نہیں، مولا دیا تو نے، میری نیکی بھی تیری توفیق سے ہے، یہ تو ایک بڑی محمود نیت ہے. لیکن کسی کو گھٹیا سمجھتے ہو کہ یہ محروم ہے، کہ اس کو یہ مرتبہ نہیں ملا، اس کو یہ مرتبہ. جہاں اپنے قریبی شخص کو اس مرتبے سے نیچے حقیر تصور کرے گا تو اس کے مقابلے میں جو فکر ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ کبر کی ہے، اور یہ باعث لانت ہے. اچھا لباس پہنا برا نہیں، شریعت مطہرہ نے دعوت دی، اچھا لباس ہونا چاہیے. اللہ نے اگر حلال مال دیا ہے تو بالکل اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. تکبر کی خاص نشانی جو میری اور آپ کی زندگی میں ظاہر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بزرگوں سے بیزار ہونے لگے، میں نے لکھ دیا ان کو کیا پڑھ رہے ہیں آپ، میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کیا کر لیا. تو یہ باقاعدہ مشاہدات ہیں کہ جب میرا اور آپ کا دل محسنین سے بیزار اور خود نمائی کی طرف آئے تو یہ تکبر پیدا ہو چکا ہے. ایک ہے جب آپ حق کو حق دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو قبول نہیں کر رہے اور باطل کو کہہ رہے ہیں اور باطل کی طرف آپ جھک رہے ہیں، تو جب بندہ حق کو چھوڑ کر، صحیح بات کو چھوڑ کر غلط کی طرف جاتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اور جان رہا ہے کہ یہ بندہ حق کہہ رہا ہے لیکن بندہ اس کو پسند نہیں ہے، تو جب بندہ، یہ تجربہ امام غزالی دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب میں اور آپ حق کو حق جانتے ہوئے اور غلط کو غلط جانتے ہوئے جان بوجھ کے غلط کی طرف اترتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے اندر کبر ہے. جب بندے میں تکبر آتا ہے تو وہ حق کے قریب نہیں آتا. تو مجھے اور آپ کو اس بات پر محاسبہ کرنا ہے کہ جہاں ٹھیک بات اور غلط بات ہے، ٹھیک بات کو ٹھیک جانتے ہوئے غلط کو غلط جانتے ہوئے، تب بھی ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن یہ بھی تو اچھے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا یہ آپ کے اندر تکبر ہے. اب ایک غلط چیز کو پھر بھی آپ کے لیے یہ نرم جملے صحیح لوگوں کے لیے نہیں، نہیں کچھ بھی ٹھیک ہے، پھر بھی جماعت میں تو جاتا ہی ہے نا. تو میں نے کہا آپ جناب جو ہے کہ یہ صحیح حق کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر آپ باطل کو جاننے کے باوجود اگر نرمی دکھاتے ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، آپ متکبر ہیں. متکبر کی مثال حضرت مولا علی کہتے ہیں، متکبر ایسا مبتلا مشکل میں جس پر کسی کو رحم نہیں آتا، ایسا بیکار آدمی ہوتا ہے. دیکھو ایک بندہ پیاس سے مر رہا تو کوئی اس کو پانی پلا دے، بھوک سے مر رہا تو کوئی کھانا کھلا دے، کھڈے میں گر رہا تو کوئی اٹھا دے، لیکن متکبر ایسا ہوتا ہے کہ بنا ہوا ایسا کوڈیٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ تو وقت کا شہنشاہ، یہ تو بہت بڑا، لیکن اندر سے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ متکبر ایسا مبتلا بلا ہوتا ہے جس پر رحم کسی کو نہیں آتا. اللہ ہماری عادتیں ہماری فکریں تکبر سے محفوظ فرمائے. اور اس کا ذریعہ ایک اور ہے، غریبوں کی امداد. آپ غریبوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی خدمت کے لیے جڑ جائیں تو یہ خود تکبر کو ختم کرتا ہے. اس لیے صوفیاء اکرام غریبوں کے ساتھ براہ راست ہوتے ہیں، ان کے کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے. اس لیے اب آپ دیکھتے ہیں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اللہ کی راہ میں صدقہ دو لیکن اس کو باطل نہیں کرنا، اس صدقے کو ضائع مت کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنی نیکیاں، اپنی سخاوت کو اور اپنے صدقوں کو. اور یہ ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو ایک وقت کا 10 کلو آٹا ڈلا دیتے تو ہمارے کندھے نیچے نہیں آتے، اور بعد میں اس کو فون کر کے پوچھتے کہاں ذرا آنا، ذرا یار ذرا وہ میرے گھر میں کچھ سامان اٹھانا آنا، تو وہ بھی بیچارہ احسان میں آتا ہے کہ چلو حاجی صاحب نے مجھے راشن دیا تھا تو میں حاجی صاحب کے گھر تو کام آ جاؤں گا، حاجی صاحب کے بچے کو وہاں چھوڑ دوں. سمجھے یہ ہمارے اندر عادت ہوتی ہے. میں اور آپ کسی پر احسان کرتے تو فوراً اس کا بدل لے، یاد رہا ہونا یہ بڑے مجمع میں، ابے تو کیا بول رہا بھائی مجھے، میں تو تیرے گھر میں کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان نہیں کیا، تو اللہ فرماتا یہ کبر ہے، فرما لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ایمان والو اپنی سخاوت اپنے دیے ہوئے اپنی نیکی کو برباد نہ کرو، بالمن والاذا احسان جتلا کر یا اذیت دے کر، یہ سنجیدگی ہے، اللہ کے لیے دیا ہے تم نے، اگر ہاں وہ غریب ہے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، وہ کسی کام کو جانتا ہے، آپ اس کو بلائیں اور اس کو وہی اجرت دیں جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، اس کی قیمت آپ اس کو دیں، اگر وہ آنکھوں میں شرمایا بھی نہیں حاجی صاحب آپ کو رمضان میں بڑا خیال رکھتے ہیں، تو کا کون سا رمضان، میں تو بھول گیا تو نے یاد کیسے رکھا، کیونکہ مومن تو نیکی کر کے بھول جاتا، تو نے یاد کیسے رکھا، کیونکہ وہ ایک بڑا اچھا محاورہ ہے نا کہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر ٹائم پر اسی طرح نکلے گا، تو جو اپنی چیزیں اور اپنی نیکیوں کو یاد رکھ کے چلتے ہیں نا، دراصل وہ فریب اور جھوٹ کے جامے میں ہوتی ہے، اور جو اللہ کے لیے ہوتی ہے نا وہ کر کر اس کو بھول جاتے ہیں، اور وہ مستحضر اور جمع ہونے والی جو چیز ہے وہ اللہ کے علم میں ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اللہ میرے اور آپ کی اصلاح یہاں پر فرمائے، اب جو دن آ رہا ہے عید الفطر کا آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ عافیت کے ساتھ وطن کو عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زکات تو فرض ہو گئی تھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پر ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چار صحابی کو کھڑا کیا، ان کو کہا نکلو گلیوں کے اندر، وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر نکلے، اور حضور نے اعلان فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لیتا ہے وہ صدقہ فطر دے، یعنی بڑی شدت کے ساتھ صدقہ فطر کا اعلان کرایا گیا، اور احادیث کے اندر موجود ہے، وقت کو بالکل ختم ہو گیا ہے، حالانکہ قریب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان کروایا اور بڑی سختی کے ساتھ کہ زکات تو فرض ہو چکی ہے لیکن صدقہ فطر ادا کر، اس کی وجہ بھی حضور نے اپنے کرم سے بتا دی کہ اس کی وجہ کیا، فرما فریدا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر اللہ کی جانب سے صدقہ فطر کو بھی فرض یعنی واجب قرار دیا ہے، یہ کیوں ہے صدقہ فطر، صدقہ فطر یہ ہے، حضور اس کی وجہ فرماتے طہر الصیام من اللغو والرفث، روزے کے اندر تم نے اگر گالی دے دی ہو، تم نے بدتمیزی کر دی ہو، فحش بات کر دی ہو، غیبت کر دی ہو، ایسی حرکت کر دی ہو جو گناہ کی ہے، تو یہ صدقہ فطر جو ہے، تو فرمایا طہر الصیام من اللغو والرفث، صدقہ فطر جو ہے یہ روزوں کی بے ہودگی اور فحش باتوں کو پاک کر دیتا ہے، وہ طعمت للمساکین، اب دو چیزیں دیکھیں حضور نے ذکر کی، ایک تو یہ ہے کہ روزہ جو روزے دار ہے اس کے روزے میں جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں تو صدقہ فطر جو ہے ان غلطیوں کو پاک کر دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا وہ طعمت للمساکین، اور مساکین کی کھانا کا ذریعہ بن جاتا ہے، یا دو چیزیں، تو علماء نے یہاں پر لکھا کہ جو لوگوں کے ذہن میں آتا نا کہ بھائی یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کا صدقہ فطر کیوں، کیونکہ صدقہ فطر تو روزے کے جو معائب ہے اس کو پاک کر کے محاسن میں بدلتا ہے، تو ایک تو بچہ پیدا ہوا جناب اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، اس پر روزہ تو فرض ہی نہیں ہے، تو اس کو صدقہ فطر کیوں دیں گے، تو ہم نے کہا حدیث کے آگے جملہ علماء فرماتے ذرا پڑھیں آپ، وہ تعمت للمساکین، یہ باقاعدہ غریب، ایک تو روزے دار کو دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو اس کے روزے کے اندر جو بے ہودگیاں یا ایسی غیر اخلاقی حرکات ہوتی اس کی پاکیزگی، دوسرا معاشرے کے لیے کہ غریب کی معاونت کا یہ ذریعہ ہے، مسکین کے کھانے کا پینے کا یہ ذریعہ ہے، تو اگر روزے دار جس پر روزہ ہے اس کو تو دونوں چیزیں مل رہی ہیں، لیکن ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بچہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر صدقہ فطر ہے، یعنی وہ شخص جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی رقم رکھتا ہو، زکات میں تو سال کا گھومنا ہے نا، صدقہ فطر کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس رمضان کے آخر کے اندر اور عید کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی یعنی 38,000 سے 40,000 روپے تک پہنچتا ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا، اس کے اگر چھوٹے بچے ہیں اور وہ اس کی کفالت کے اندر تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر وہ دے گا، لیکن آپ کہیں گے کہ جناب اگر چیزیں ضرورت کے استعمال میں ہوں تو ایک بہت اچھا سوال یہاں پر ہوتا ہے، زکات کے اندر تو یہ چیز ہے نا کہ جو تجارت کی نیت سے آپ نے رکھا ہو، جو مال ہو یا تجارت کی نیت سے رکھا ہو تو اس کو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں صدقہ فطر میں، یہ نہیں، صدقہ فطر کے اندر آپ کے گھر کے اندر 4 ڈنر سیٹ ہیں، 2 فریج ہیں، ضرورت کا گزارا ایک ہی ڈنر سیٹ پہ ہو جاتا ہے، 4 تھالیوں سے ہو جاتا ہے، 15 تھالیاں ایکسٹرا اس طرح چھپی، میں سال صرف برتنوں کی دینا چاہتا ہوں اس پر ساری باتوں کی، 6 کمفرٹ اور بلینکٹ ہے آپ کے پاس، 4 بیڈ روم ہے اور اس میں دیگر چیزیں، گزارا آپ کا 1-2 سے ہوتا ہے، دیگر چیزیں بھی استعمال کی ہیں لیکن وہ استعمال کی ہیں کبھی کبھار ہو جاتی ہیں، تو زکات میں تو یہ شمار نہیں ہوتی، لیکن صدقہ فطر کے اندر وہ تمام چیزیں جو اصل ضرورت سے ہٹ کر گھر کے اندر رکھی ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ فریج ہو، چاہے وہ دیگر اضافی برتن ہو، یہ تمام چیزوں کو اگر فروخت کیا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بن جائے تو صدقہ فطر واجب ہو گیا، اس پر تجارت کی نیت نہیں۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے، اور اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ 2 کلو 50 گرام آٹا کی یہ رقم ہے، رقم دی جا سکتی ہے باقاعدہ مسکین کو، اس صورت کے اندر 2 کلو 50 گرام آٹا دیا جا سکتا ہے، بادام کی صورت میں یہ تول کر دیا جا سکتا ہے، کشمش کی صورت میں یہ تول کر دیا جا سکتا ہے، اور یہ ابھی بھی اگر آپ دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ کہ سرکار عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے ادا فرماتے تھے، لیکن کبھی کسی نے زندگی میں دیا ہی نہیں ہے تو یہ قضا کبھی نہیں ہوتا، یہ بالکل اسی طرح موجود ہے، جب یہ دیا جائے گا ادا ہوگا، بندہ اس کے لیے استغفار کرے کہ اس نے جہالت سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین شرعی مسائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عائز و اقارب میں، اپنے اڑوس و پڑوس میں جو غرباء ہے، اپنی برادری میں سب سے پہلے ان کا لحاظ، ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے جڑے ہوئے پھر جو دینی مقاصد ہیں اور دینی ذرائع ہیں، دینی خدمات کی جگہ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ کر معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو مال دیا ہے ان کو سخاوت کی دولت سے نوازے، فیاضی کی دولت سے نوازے، کرم کی دولت سے نوازے، فیاضی کی دولت سے نوازے، اور جن کو مال نہیں دیا ہے اللہ ان کو خودداری عطا فرمائے، اللہ انہیں خودداری عطا فرمائے کہ کسی کے آگے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، امیدیں اللہ رب العالمین کی جگہ پر رکھے۔ اللہ رب العالمین یہ دونوں صورتیں ہم جس طبقے کے اندر اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو اور بالخصوص اس آخری رمضان کو، ہم آنے والے رمضان میں رہیں نہ رہیں، اللہ عافیت فرمائے، اللہ رب العالمین اس رمضان شریف میں ہماری مغفرت فرمائے۔ یہ جمعہ شاید ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے، اور رمضان شریف پھر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی فضل سے یہ امید ہے کہ اگر نصیب ہو تو مولا عافیت کے ساتھ ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو، ذوق عبادت کے ساتھ ہو، اور اگر نہیں نصیب ہوا تو پھر خاتمہ بالخیر ہو، اور اس رمضان کے روزے کی برکات قبر میں سکون کے لیے، راحت میں ترقی و مدارج کا ذریعہ بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔